मंगल 30 दिसंबर के सैरबीन के साथ जाफर रिज़वी का सलाम कबूल कीजिए। पाकिस्तान के शहर पिशावर के स्कूल पर हमले को 2 हफ्ते मुकम्मल हो गए। अब तक की कारकर्दगी से अवाम को क्या उम्मीद है? क्या पाकिस्तानी हुकूमत शिद्दत पसंदों के खिलाफ ठोस कदम उठाएगी?
ये तो मशरिक पाकिस्तान को भूल गया, ये तो छोटा जानी है उसके मुकाबले में, आधा वतन चला गया और ये खा पी गए।
तफसीलात आलमी खबरों के बाद।
ये BBC उर्दू सर्विस है, शुमाइला खान से खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ ने आज इस्लामाबाद में फौजी और सिविल क़यादत के साथ एक आला सतह के इजलास की सदारत करते हुए कहा कि खुसूसी अदालतें उस कौमी एक्शन मंसूबे का हिस्सा हैं जिसके तहत दहशतगर्दी से मुकाबला करना है। इससे कबल हुकूमत पाकिस्तान ने फलाही तंजीमों की जानिब से शिद्दत पसंदों के लिए चंदा जमा करने की कोशिश की हौसला शिकनी के लिए इन तंजीमों की दोबारा रजिस्ट्रेशन पर जोर दिया है। मजीद तफसील ताहिर इमरान की जुबानी।
वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सदारत में होने वाले इस इजलास का बुनियादी मकसद दहशतगर्दी से निमटने के लिए तैयार कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद का जायजा लेना था। इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने खसूसी अदालतों का दिफा करते हुए कहा कि इनमें बच्चों, आम शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकारों के कातिलों के मुकदमात चलाए जाएंगे। इस इजलास से कबल वज़ीर खजाना ने दहशतगर्दों और उनकी तंजीमों की फंडिंग से मुतल्लिक कायम सब कमेटी के एक इजलास की सदारत की जिसमें फलाही तंजीमों के लिबादे में दहशतगर्दी के लिए फंडिंग जमा करने के मामले पर गौर किया और ऐसी तमाम तंजीमों की दोबारा रजिस्ट्रेशन और इन तंजीमों पर कड़ी नजर रखने की जरूरत पर जोर दिया।
पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी की अडियाला जेल की इंतजामिया ने तस्दीक की है कि अदालती हुक्म को मानते हुए मुंबई हमला केस के मरकजी मुलजिम जकीर रहमान लखवी को रिहा कर दिया गया था, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस ने उन्हें एक और मुकदमे में गिरफ्तार करके इस्लामाबाद की एक मकामी अदालत में पेश किया है। तफसील सुनिए आसिफ फारूकी से।
इस्लामाबाद पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक जकीर रहमान लखवी के खिलाफ दफा 365 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है जो नाकाबिले जमानत है और इस मुकदमे में ज्यादा से ज्यादा सजा 7 बरस है। मुलजिम के वकील रिजवान अब्बासी के मुताबिक हुकूमत भारतीय दबाव के बायस उनके मौक्किल को हर कीमत पर कैद रखना चाहती है। थाना गोलड़ा में गुज़िश्ता शब दर्ज होने वाले इस मुकदमे में मुद्दई मोहम्मद दाऊद ने जकीर रहमान लखवी पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने 6.5 बरस कबल मोहम्मद अनवर नामी एक शख्स को अगवा किया था। दाऊद के मुताबिक अफगानिस्तान का रिहायशी मोहम्मद अनवर उनका बहनोई है जो अभी तक लापता है।
बांग्लादेश में जंगी जराइम के ट्रिब्यूनल ने जमात इस्लामी के एक रहनुमा को सजाए मौत सुनाई है। उन्हें 1971 की जंग के दौरान जंगी जराइम का मुर्तकिब पाया गया। तफसील सुनिए नौशीन अब्बास से।
इस मुकदमे में वकील इस्तगासा का कहना है कि जमात इस्लामी के स्टूडेंट जनरल सेक्रेटरी ATM अजहरुल इस्लाम ने जंग के दौरान बड़े पैमाने पर उस वक्त कत्ल किए जब वो पाकिस्तान नवाज मिलिशिया के एक मेंबर थे। बांग्लादेश में 4 साल पहले ट्रिब्यूनल के कायम अमल में आया था जिसका काम जंगी जराइम के मुर्तकिब मुश्तबा अफराद का फैसला देना है। जमात इस्लामी बांग्लादेश का मौकफ है कि ये ट्रिब्यूनल उन्हें अजियत देने के लिए कायम किया गया है। साथ साथ इंसानी हकूक के तहफ्फुज़ के लिए काम करने वाले ग्रोहों का कहना है कि ये ट्रिब्यूनल बैनुल अक़वामी मायार पर पूरा नहीं उतरता।
इंडोनेशिया के हुकाम ने तस्दीक की है कि समंदर से बरामद होने वाली 40 लाशें और मलबे का ताल्लुक एयर एशिया के इतवार को लापता होने वाले तैयारे का ही है। इंडोनेशिया के बुहेरा जावा में गिरकर तबाह होने वाले तैयारे एयर एशिया के मालिक टोनी फर्नांडिस का कहना है कि इस हादसे ने उन्हें अफसरदा कर दिया है और उन्होंने जहाज पर सवार अफराद के अहले खाना की मदद का वादा किया है। इससे कबल सुराबाया एयरपोर्ट पर मुसाफिरों के अहले खाना के एक ग्रोह ने टेलीविजन पर वो फुटेज देखी जिसमें तैरती लाशें दिखाई जा रही थी। अहले खाना के इस ग्रुप में शामिल एक शख्स ने यह फुटेज देखकर बेहोश हो गया जिसे स्ट्रेचर पर ले जाना पड़ा। बाद में उस टीवी चैनल ने तस्वीर नशर करने पर मुआफी मांगी। इराकी हुकूमत के सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि फौज और उसके कबाइली इत्तेहादियों ने बगदाद के शुमाल मशरकी कस्बे का कंट्रोल एक बार फिर हासिल कर लिया है और लड़ाई के दौरान दौलत इस्लामिया के कम अज कम 300 शिद्दत पसंद मारे गए हैं। सिक्योरिटी ज़राए से मिलने वाली इन इत्तला की आज़ाद ज़राए से तस्दीक नहीं हो सकी है, लेकिन हुकूमती ज़राए के मुताबिक फ़ौज और उसके इत्तेहादियों की जानिब से पूरे इलाके पर कंट्रोल से पहले शिद्दत पसंदों का एक बड़ा ग्रोह धुलोइया के कस्बे से पकड़ा गया है। इबोला से मुतासरा मगरबी अफ्रीकियाई मुल्क सिरालियोन से वापस अपने मुल्क आने वाली एक बरतानवी हेल्थ केयर वर्कर में इबोला की तशखीस हुई है और अब उन्हें लंदन में खसूसी इलाज के मरकज में रखा गया है। ताहम इस बारे में तहकीकात जारी हैं कि मुल्क वापसी के बाद उनसे कौन कौन रबते में आया। और लीबिया के शहर तबरक में اس ہوٹل کے سامنے کار بم دھماکہ ہوا ہے جہاں اب ملک کی منتخب پارلیمنٹ کے اجلاس ہوا کرتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق اس واقعے میں 6 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ملک کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ پارلیمنٹ نے دارالحکومت طرابلس کے بجائے تبرک میں اجلاس بلانا شروع کر دیا تھا، جبکہ طرابلس میں ایک حریف پارلیمنٹ کام کر رہی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے۔
سربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ دوران پرواز لاپتہ ہو جانے والے انڈونیشیا کے طیارے کا ملبہ اور کچھ لاشیں مل جانے کے بعد اب لاشوں کی تلاش کے سلسلے میں حکام کیا کہہ رہے ہیں، اور بھارتی کرکٹ ٹیم کے کپتان مہندر سنگھ دھونی نے ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیوں کر دیا؟ تازہ ترین معلومات کے لیے تو آپ کو بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آنا پڑے گا، مگر ہم آپ کو اس وقت لے جا رہے ہیں اسلام آباد، جہاں شدت پسندی سے نمٹنے کے طریقہ کار پر غور کرنے کے لیے پاکستان کی فوجی اور سیاسی قیادت کا مشترکہ اجلاس آج وزیر اعظم نواز شریف کی صدارت میں ایک بار پھر ہوا۔ وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا ہے کہ خصوصی عدالتوں کا قیام اس وسیع قومی منصوبے کا حصہ ہے جس کے تحت دہشت گردی سے مقابلہ کرنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سنگین جرائم میں ملوث ملزمان کے مقدمے ان عدالتوں میں سنے جائیں گے۔ ادھر شدت پسندوں کے لیے چندہ جمع کرنے کی کوشش کی حوصلہ شکنی کے لیے حکومت پاکستان نے فلاحی اداروں کے دوبارہ اندراج کا فیصلہ کیا ہے۔ اسلام آباد سے ہارون رشید۔
وزیر اعظم نواز شریف کی صدارت میں منعقد اجلاس میں بری فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف، وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان، وزیر خزانہ اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات پرویز رشید، احسن اقبال اور عبد القادر بلوچ نے شرکت کی۔ اجلاس کا بنیادی مقصد دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے تیار قومی ایکشن پلان پر عمل درآمد کا جائزہ لینا تھا۔ اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم نے خصوصی عدالتوں کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ ان میں بچوں، عام شہریوں اور سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کے قاتلوں کے مقدمات چلائے جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ عدالتیں غیر معمولی حالات کے متقاضی غیر معمولی اقدامات ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ قومی اتفاق رائے کے مظہر اس منصوبے پر تیز رفتاری سے عمل درآمد کروایا جائے گا۔ اس اجلاس سے قبل وزیر خزانہ نے دہشت گردوں اور ان کی تنظیموں کی فنڈنگ سے متعلق قائم ایک سب کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی، جس میں فلاحی تنظیموں کے لبادے میں دہشت گردی کے لیے فنڈنگ جمع کرنے کے معاملے پر غور کیا گیا اور ایسی تمام تنظیموں کی دوبارہ رجسٹریشن اور ان تنظیموں پر کڑی نظر رکھنے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ ماہرین نے منشیات کی اسمگلنگ کے ذریعے شدت پسند نیٹ ورک کی فنڈنگ پر بھی تشویش کا اظہار کیا اور اس بابت بین الاقوامی ایجنسیوں سے رابطے کا فیصلہ کیا ہے۔ اجلاس میں وزیر خزانہ، داخلہ اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو اور اسٹیٹ بینک کے علاوہ خفیہ ایجنسی کے اہلکاروں نے بھی شرکت کی۔ اجلاس میں نوٹ کیا گیا کہ اکثر اوقات سیکیورٹی اداروں کی توجہ سرپرستوں کی بجائے دہشت گردوں کو پکڑنے پر مرکوز ہوتی ہے، جو کہ مسئلے کی اصل جڑ ہے۔ اجلاس میں تحقیقاتی اداروں کے اہلکاروں کی مالی معاونت کی کھوج لگانے کی صلاحیت کی کمی بھی محسوس کی گئی۔ حکومت نے اسٹیٹ بینک میں پہلے ہی فائنینشل مانیٹرنگ یونٹ 2007 سے قائم کر رکھا ہے، لیکن جہاں ہنڈی اور حوالے جیسے رقوم ارسال کرنے کے ذرائع موجود ہوں، وہاں دہشت گردوں کی رقوم کی نقل و حرکت پر نظر رکھنا مشکل مانا جا رہا ہے۔ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
ہارون رشید سے جو تفصیلات آپ نے سنی ان کے بعد میں نے یہ جاننے کے لیے کہ اب تک پاکستان کی سیاسی اور فوجی قیادت نے سانحہ پشاور کے بعد جو بھی کچھ کیا، جو فیصلے کیے، مثلا قومی فوجی عدالتوں کا قیام وغیرہ، وہ کس حد تک حوصلہ افزا ہیں، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو براہ راست اس واقعے سے متاثر ہوئے۔ میں نے سلسلے میں پشاور کے ایک ایسے رہائشی فضل حسین سے بات کی جنہوں نے اسکول پر دو ہفتے قبل شدت پسندوں کے حملے میں اپنے دو بیٹے کھو دیے۔ فضل حسین سے میں نے یہی پوچھا کہ کیا وہ حکومت کی کارکردگی سے مطمئن ہیں۔
ذرا میں اللہ پاک سے امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہماری جو آرمی ہے نا، تو وہ انشاءاللہ ہمارا ضرور بدلہ لیں گی۔
جی فضل حسین صاحب، یہ جو حکومت نے اب تک کیا ہے دو ہفتوں کے دوران، اتنے بڑے بڑے اجلاس ہوئے، وزیر اعظم صاحب، جنرل راحیل، سب لوگ مل کر بیٹھے، انہوں نے غور و خوص کیا، کمیٹیز بنائیں، تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے حکومتی سطح پر، اس سے آپ مطمئن ہیں؟
یار میں سمجھتا ہوں کہ فوجی عدالتیں ہیں، یہ ایک پازیٹو ان کا ایکشن ہے نا، وہ میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا کام ہے۔
اسکول پر حملے میں دو بیٹے کھو دینے والے فضل حسین، تو کیا واقعی فضل حسین کی طرح تمام متاثرین اور پوری پاکستانی قوم اب تک کی حکومتی کارکردگی سے مطمئن ہے بھی یا نہیں؟ کیا پاکستانی قیادت نے سانحہ پشاور کے بعد جو کچھ کیا وہ اطمینان بخش ہے؟ میں نے پشاور کے صحافی محمود جان بابر سے پوچھا کہ کیا واقعی لوگ پر امید ہیں؟
یعنی شروع دن سے ہی ایک عجیب سی فیلنگ ہے اس شہر میں، جب یہ واقعہ پیش آیا لوگ کافی مضطرب ہیں، لوگوں کو یعنی یہ ایسا پہلا واقعہ بھی نہیں ہے کہ اس شہر کے ساتھ یہ پہلی بار ہوا ہے، اس سے پہلے بھی کئی بار اتنی تعداد میں کئی بار لوگ جا بحق ہوئے ہیں اس شہر میں، اور 50, 60, 70 یہ تو اتنی بار ہوا ہے کہ لوگوں کو تو اب یاد بھی نہیں کہ یہ کتنی بار ہوا ہے۔ آپ دیکھیں چرچ میں بھی اتنے ہی لوگ تقریباً جا بحق ہوئے، اس سے پہلے مینا بازار میں بھی ایسا ہوا، کسخانی بازار میں بھی ایسا ہوتا رہا، لیکن اس وقت لوگوں کو شاید اتنا فیل نہیں ہوا تھا جتنا اس بار ہو رہا ہے، کیونکہ اس بار معاملہ بچوں کا ہے، اور بچے بھی وہ کہ جن کی تصویریں جتنی سامنے آتی جا رہی ہیں لوگ اتنی ڈپریس ہوتے جا رہے ہیں۔ اس وقت لوگوں میں ایک فیل جو بڑی واضح ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ انہیں جو کہا جا رہا ہے کہ ان کی حکومت اور ادارے اس کے رد عمل کے طور پہ ان لوگوں کے ساتھ جو کچھ کریں گے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا، یہ جرم جن لوگوں نے کیا ان کے ساتھ حکومت کیا کرے گی، لوگوں کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ حکومت اور ادارے جو ہیں وہ ایسا کریں گے جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی اس قسم کی اے پی سیز ہوتی رہی ہیں۔ اور
محمود جان بابر، یہ بے یقینی کیوں ہے؟ کیونکہ ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی اور فوجی قیادت مسلسل اس بات پر غور کر رہی ہے کہ شدت پسندی کے مسئلے سے کیسے نمٹا جائے، اور یہ سانحہ پشاور کے بعد شاید پہلا واقعہ یہ ہے پاکستان میں گزشتہ کئی برس کی شدت پسندی کے بعد کہ جس پر سیاسی اور فوجی قیادت اتنا شدت کے ساتھ غور کر رہی ہے، بیٹھ کر اتنی سنجیدگی سے معاملات کو نمٹانے کی کوشش کر رہی ہے، پھر لوگوں میں مایوسی کیوں پھیل رہی ہے؟
دیکھیں یہ پہلی بار نہیں کہ حکومت اور ادارے جو ہیں وہ لوگوں کے ساتھ وعدہ کر رہے ہیں، اس سے پہلے بھی جب جب ایسا ہوتا رہا لوگوں کے ساتھ وعدے ہوتے رہے، انہیں بتایا جاتا رہا کہ اب کی بار آخری بار ہے اور اس کے بعد کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا، اور اس کے بعد حکومت ان لوگوں کو دیکھ لے گی جنہوں نے یہ خون بہایا ہے، لیکن اس کے بعد انہی لوگوں نے جن کے ساتھ اب کی بار یہ وعدہ کیا جا رہا ہے، انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک ہفتے 10 دن بعد جب ڈسٹ پڑتی ہے اس ساری صورتحال پہ، تو حکومت اور سب کے حالات جو ہیں وہ اپنا وہی نارمیلسی کی طرف چلے جاتے ہیں اور روٹین کی لائف ہو جاتی ہے، اور پھر وہ قوانین جو بننے جا رہے ہوتے ہیں، جو پلان بننے جا رہے ہوتے ہیں، ان پہ عمل درآمد ہوتا نظر نہیں آتا، اور ترجیحات میں کچھ اور چیزیں آ جاتی ہیں بجائے اس واقعے کے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پہلی جو کچھ ہوا ہے اب کی بار بھی شاید ایسا ہی ہو، اور یہی وجہ ہے کہ اب کی بھی بے یقینی کی سی کیفیت ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ اس شہر میں لوگ حکومت کی طرف دیکھنے کی بجائے اس وقت ایک اور کیفیت بنتی جا رہی ہے کہ اب سکولوں میں ایک نئی بحث چل پڑی ہے کہ اب سکول کی سیکیورٹی کتنی ہونی چاہیے اور سکول والے کتنی سیکیورٹی دیں گے ایک ایسی صورتحال میں کہ جب یہ سب کچھ کرنا سکول جو انتظامیہ ہوتی ہے اس کے کرنے کا کام نہیں ہوتا، لیکن اس وقت پورے شہر میں ایک ہی ڈسکشن چل رہی ہے کہ کس سکول میں بچوں کو بھیجا جائے گا اور وہاں پہ سیکیورٹی کیا ہوگی، اب بچے اتنی سیکیورٹی دیکھیں گے وہ پڑھیں گے کیسے۔
سانحہ پشاور میں اسکول کے طلبہ کی 150 کی تعداد میں قتل ہونے کے بعد وہاں لوگوں کی صورتحال، لوگوں کے احساسات اور جذبات، یہ ترجمانی کر رہے تھے پشاور میں مقیم صحافی محمود جان بابر۔ اور آپ نے ذرا دیر قبل ہارون رشید سے سیربین میں سنا کہ حکومت نے فلاحی تنظیموں کی جانب سے شدت پسندوں کے لیے چندہ جمع کرنے کی کوشش کی، حوصلہ شکنی کے لیے ان تنظیموں کے دوبارہ اندراج یا رجسٹریشن پر زور دیا ہے۔ آئیے ذرا یہ جاننے کی کوشش کریں کہ آخر کتنی رقم ہے جو سالانہ فلاحی اداروں تک پہنچتی ہے اور اس کا کتنا بڑا حصہ شدت پسندوں کے ہاتھ لگتا ہے۔ جواب کے لیے میں نے دعوت دی اسلام آباد میں مقیم تجزیہ نگار عامر رانا کو، جو شدت پسندی کے موضوع پر کئی کتابیں لکھ چکے ہیں۔ میں نے عامر رانا سے یہی جاننا چاہا کہ کچھ اندازہ ہے کہ یہ رقم کتنی بنتی ہے؟
یہ دیکھیے اس کے مختلف اندازے ہیں، کچھ سرکاری اور کچھ غیر سرکاری، جو باہر سے جو ہے جو گیپس ہیں، ہم اس میں یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ سارا پیسہ وہ ٹیررزم فائنانس کی طرف جاتا ہے یا ملیٹنٹس کی طرف جاتا ہے یا مدرسہ کا، وہ جو گیپ ہے وہ تقریباً جا کے 3 بلین روپیز کا بنتا ہے پر ایئر، تو اس کے بینیفیشری بہت سارے ہوں گے۔ انلیگل اکانومی بھی پاکستان میں ہے، اس میں یہ ٹیررس گروپس بھی ہیں، ملیٹنٹس بھی ہیں، تو ایک تو وہ ہے۔ دوسرا یہ دیکھیں کہ دوسرا جو پاکستان کے اندر سے جو فنڈ یہ اکٹھا کرتے ہیں उसका वॉल्यूम शायद इससे बहुत ज्यादा है जो चैरिटीज इकट्ठे करती हैं। और आपको पता है कि पाकिस्तान में जो चैरिटी का जो कंसेप्ट है वो बुनियादी तौर के ऊपर मजहबी रफाई इदारों को, मदारिस को और मसाजिद को डोनेट करने का रुझान है। तो ये जो अंदाजे जो रफ हैं, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि इसको को एस्टिमेट किया जाए या वैल्यूएट किया जाए, तो ये अराउंड 60 बिलियन रुपीज जो पर ईयर की इकोनॉमी है, जो चैरिटी की इकोनॉमी है, जो सिर्फ मजहबी इदारों को, हम फिर सराहत के साथ में ही कह रहा हूँ कि सारे ये फंड दहशतगर्द तंजीमों को, अस्करी तंजीमों को नहीं जाते, बाकी जो मजहबी इदारे भी हैं जिसमें मसाजिद भी हैं और मदारिस भी हैं, तो ये उसके अंदर से यकीनन एक बड़ा शेयर, एक शेयर जो है वो दहशतगर्द तंजीमों को मिल जाता है।
यानी आप ये कह रहे हैं कि कोई 60 अरब रुपए जमा होते हैं सालाना, तो ये अंदाजा है कि ये जो शिद्दत पसंद, जी जी जी, तो ये जो शिद्दत पसंद हलकों को कुछ अंदाजा इसका लगाया जा सका है कि इसमें से कितनी रकम उन तक पहुँच पाती होगी?
ये देखिए कि ज्यादा जो रुझान है पाकिस्तान में, खासतौर पे कराची और सेंट्रल नॉर्थ पंजाब के अंदर, वो मकामी मसाजिद और मदारिस को फंड करने का है। अब ये डिपेंड करता है उन ऑर्गेनाइजेशंस की, उन ग्रुप्स की सलाहियतों के ऊपर कि वो जाके वो फंड कलेक्ट करें, एक क्योंकि ये रुझान के अंदर ये भी देखा गया है कि लोग बहुत खुद जो है किसी तरद्दुद करते हैं कि किसी खास नुक्ते नजर के अगर वो हामी भी हैं तो उसके ऑफिस जाके या उसके खास मुकाम पे जाके डोनेशन जमा करवाए। हाँ, जो पहले पहुंचे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के ऊपर ये बात है, तो वो अपने डोनेशन वो खा वो फितराना है, ज़कात है या बाकी सदकात है, तो वो हासिल कर सकते हैं। तो ये उनकी आउटरीच के ऊपर, जितने चैरिटी के ऑपरेशन हैं, फंड कलेक्शन के तरीके हैं, वो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन बड़ा हिस्सा जो है वो मकामी सतह के ऊपर खर्च होता है।
आमिर, ये बताइए कि जो ये अंदाज़ा लगाया गया है कि 60 अरब रुपए के करीब जमा होता है, तो अब जो ये फैसला हुआ है कि हुकूमत री रजिस्टर करेगी इन फलाही इदारों को, इन चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस को, तो इसके अलावा भी क्या कुछ ऐसे इकदाम किए जा सकते हैं जिनसे शिद्दत पसंदों को माली मदद हासिल करने से रोका जा सके या रकम शिद्दत पसंदों तक पहुँचने से रोका जा सके?
बिल्कुल बिल्कुल, उसके अंदर एक जो बड़ा जरिया है और जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा मसला है हुकूमत के लिए या किसी भी हुकूमत के लिए कि उसकी फंडिंग को उन जराए को कैसे महदूद किया जाए दहशतगर्दों के, एक तो वो होता है कि आप इलीगल जो मीन्स हैं उनके जरिए, और जो छोटे दहशतगर्द ग्रुप हैं उनका इन्हिसार बुनियादी तौर पे ऊपर, और जो ऑपरेशनल जो विंग्स हैं दहशतगर्दों के वो क्रिमिनल एक्टिविटीज से जनरेट करते हैं। अबडक्शंस के जितने केसेस बढ़े हैं पाकिस्तान के अंदर या कराची में भत्ता कलेक्शंस के या नॉर्थ पंजाब के अंदर ये इंसिडेंट हुए, तो ये जो जराए हैं, और जो सबसे बड़ा जो सोफिस्टिकेटेड जो इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो इस रीजन के अंदर ऑपरेट करते हैं, वो साइबर क्राइम के अंदर से उनकी खासी इन्वॉल्वमेंट देखी गई है कि वो वहां से बड़ा चंक उनकी फंडिंग का वहां से भी उनको उनको आता है। तो ये तमाम राय हैं, उनके ऊपर भी हुकूमत को एक मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल टास्क है। इसको कैसे किया जाएगा, इसके लिए क्या मैकेनिज्म होगा, अब ये देखना पड़ेगा कि FIA जैसे इदारे, मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इसको कैसे इसकी इसकी रोकथाम करते हैं। हाँ, चैरिटी जिसकी जिसके ऊपर जोर दिया गया है, यकीनन है कि बड़ा जरिया है, इसके अंदर मुमकिन है कि इसमें से 5% या 10% जो चैरिटी है 60 बिलियन की, उसमें से टेररिस्ट को जाता हूँ, अगर ये 5-10% भी जाती है तो इसका वॉल्यूम भी खासा बढ़ा है। कम अज कम इसको रोकने के लिए कोई ऐसा मुश्किल मैकेनिज्म दरकार नहीं होगा गवर्नमेंट को, जैसा कि चैलेंज होगा कि इलीगल जो जराए से आमदनी इनको हासिल होती है तो उसको रोका जाए।
इस्लामाबाद से तजनगार आमिर राना। हम अब तक सरबीन में ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने सानहे पिशावर के बाद अब तक जो कुछ किया उस पर तज्जिया निगार, अवाम और खुसूसन बराह रास्त मुतासिर होने वाले अफराद क्या राय रखते हैं, वो किस हद तक मुतमईन हैं और किस हद तक मायूस हैं। पाकिस्तान के वफाकी वजीर कानून परवेज़ रशीद कहते हैं कि स्पेशल ट्रायल कोर्ट्स या जो खुसूसी फौजी अदालतें इस सिलसिले में कायम की जा रही हैं उन्हें तरीक़ेकार के मुताबिक ही इस्तेमाल किया जाएगा। वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में जिस वसी कौमी मंसूबे या نیشنل ایکشن پلان کی منظوری کے بعد قوم سے خطاب کیا تھا. اس میں ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ماضی میں دہشت گردوں کی سنگین وارداتوں میں ملوث ہونے کے باوجود قانونی نظام کی بعض کمزوریوں کی وجہ سے ایسے مجرم سزا سے بچتے رہے، لہذا فوجی افسران کی سربراہی میں یہ اسپیشل ٹرائل کورٹس قائم کی جا رہی ہیں. لیکن اس سلسلے میں سیاسی جماعتوں اور قانونی ماہرین پر مشتمل کمیٹی میں تاحال کوئی اتفاقی رائے قائم نہیں ہو سکا. وجوہات کیا ہیں یہ جاننے کی کوشش کی اسلام آباد میں ہماری ساتھی حمیرہ کنول نے.
اسپیشل ٹرائل کورٹس یا فوجی عدالتوں کے قیام سے متعلق قانونی امور مکمل کرنے کے لیے سیاسی جماعتوں کے قانونی ماہرین کا اجلاس پیر کو منعقد ہوا، تاہم یہ بے نتیجہ ختم ہو گیا. اجلاس کے حوالے سے یہ خبریں منظر عام پر آئیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے فوجی عدالتوں کے قیام کی مخالفت کر دی ہے. رابطہ کرنے پر حامد خان، جو کہ پی ٹی آئی کی جانب سے اس اجلاس میں شریک تھے، نے اپنی جماعت کا موقف کچھ یوں پیش کیا.
ہمارا موقف یہ تھا کہ آئین کی ترمیم کی کوئی ضرورت نہیں ہے،
جی
نہ ہی ہمیں آرمی ایکٹ میں امینڈ کر کے ملٹری کورٹس کی ضرورت ہے. ہم موجودہ آئین کے تحت ہی اس کا رستہ نکال سکتے ہیں. سپیڈی کورس اور اسپیشل کورس بنائی جا سکتی ہے.
حامد خان کا موقف ہے کہ عمران خان نے فوجی عدالتوں کی کہیں بھی حمایت نہیں کی.
جو لوگ وہاں موجود بھی تھے عمران خان صاحب کے ساتھ، ان سے بھی میں نے یہ کلیئر کر لیا، اور عمران خان صاحب کی بھی جو اسٹیٹمنٹ اس تاریخ کو آئی ہے اس میں بھی کہیں پر فوجی عدالتوں کا ذکر نہیں ہے. اور اس چیز کا خاص طور پر ذکر ہے کہ اسی آئینی فریم ورک کے اندر جو ہے اس کا سلوشن تلاشی.
متحدہ قومی موومنٹ وہ جماعت ہے جس نے فوجی عدالتوں کے قیام کی شدید مخالفت کی تھی. تاہم 24 دسمبر کو کل جماعتی کانفرنس کے اختتام تک ایم کیو ایم نے بھی ان عدالتوں کی حمایت کا اعلان کیا تھا. ایم کیو ایم کے ماہر قانون سینیٹر فروغ نسیم کہتے ہیں پیر کے اجلاس میں سبھی متفق تھے کہ مذہبی اور فرقہ وارانہ دہشت گردی کرنے والوں کے خلاف فوجی عدالتوں میں کاروائی ہوگی.
ہمارے تحفظات تو کوئی بھی نہیں تھے، لیکن جو اگریمنٹ ہوا تھا پولیٹیکل پارٹیز کا وہ یہ تھا کہ یہ ملٹری کورٹس صرف اور صرف بینڈ آؤٹ فٹس، پروسکرائب آؤٹ فٹس کے ایسے لوگوں کے خلاف استعمال ہوگی جو کہ ریلیجس یا سیکٹیرین ٹیررزم میں انوالو ہوں گے.
تاہم اپوزیشن جماعت پیپلز پارٹی کی جانب سے فوجی عدالتوں کے قیام کے لیے قانونی تجاویز دینے کے لیے اجلاس میں شامل سینیٹر اعتزاز احسن نے بھی حکومت کا قانونی مسودہ مسترد کر دیا ہے. اس کی وجوہات انہوں نے منگل کو سینٹ کے اجلاس کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے بتائیں
کہ یہ ایک سادہ سا کام ہے، سمپل سا کام ہے، آسان سا کام ہے. اس میں آئین میں 24 دسمبر کے مینڈیٹ کی عملداری کی ہوئے آئین میں ترمیم کی ضرورت نہیں ہے. وہ مقصد حاصل ہو سکتا ہے آئین میں کسی ترمیم کیے بغیر اور آئین میں کے کسی آئین کے میں دیے گئے کسی حق یا بنیادی حق کو سلب کیے بغیر.
ایم کیو ایم کی جانب سے فروغ نسیم کا موقف ہے کہ سبھی متفق ہیں کہ محدود عرصے کے لیے عدالتیں قائم ہوں، لیکن کچھ نکات طے ہونا باقی ہیں.
گاز حسن صاحب نے بھی دونوں ہی باتیں کی، انہوں نے یہ کہا کہ کر کے دیکھتے ہیں، لیکن پھر ساتھ ساتھ یہ کہا کہ کانسٹیٹیوشن کو امینڈ نہیں کیا جائے اور صرف ملٹری ٹرائل کے لیے آرمی امینڈمنٹ کیا جائے. جس سے میں نے یہ کہا کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کیے بغیر یہ ہو نہیں سکے گا. اس پہ تھوڑا سا پالیسی پہ اسکیل میں نظر آ رہا ہے. کانٹینٹ میں اتنا پرابلم نہیں ہے، ایوری ون اگریز کہ یہ لمیٹڈ اور سن سیٹ کلاز ہونا چاہیے.
اعتزاز احسن تجویز دیتے ہیں کہ حکومت ایک چھوٹی سی ترمیم کر کے سادہ اکثریت سے بھی فوجی عدالتیں قائم کر سکتی ہے.
قانون میں ایک چھوٹی سی ترمیم کے بعد جو کہ سمپل میجورٹی سے پاس ہو سکتی ہے وہ مقاصد اور مینڈیٹ حاصل کیا جا سکتا ہے.
فوجی ایکٹ اور پاکستان کے آئین میں کسی قسم کی ترمیم کیے بغیر یہ کیسے ممکن ہوگا کہ فوجی عدالتوں کو قائم کیا جائے؟ اس سوال کے جواب میں حامد خان نے پی ٹی آئی کی جانب سے دیے گئے آپشن پر بات کرتے ہوئے کہا،
جو ہم نے مسودہ پیش کیا ہے اسپیشل کورس فار سپیڈی ٹرائل، اس کا پہلے اسٹیپ کے طور پر یہ چاہیں تو اس کو آرڈیننس کے طور پر بھی جاری کر سکتے ہیں، فارورڈ کر سکتے ہیں.
بتایا گیا ہے کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان اب ایک نیا مسودہ تیار کر رہے ہیں اور اسے سیاسی جماعتوں کے قانونی ماہرین کے سامنے پیش کیا جائے گا، لیکن سوال اب بھی یہ ہے کہ کیا یہ معاملہ 1 جنوری کو قومی اسمبلی کے اجلاس میں ایک بل کی صورت میں پیش ہوگا، اور اگر نمبر گیم میں حکومت کامیاب ہو بھی گئی تو عدالت عظمیٰ ماضی کی طرح ایک بار پھر فوجی عدالتوں کو کالعدم تو قرار نہیں دے دے گی؟ حمیرہ قول، بی بی سی، اسلام آباد۔
پشاور کے اسکول پر حملے کے بعد حکومت پاکستان کی کارکردگی، ممتاز صحافیوں نذیر نازی اور ایاز امیر کی رائے آپ کو ذرا دیر میں سنوائیں گے۔
ہمارے نامہ نگار، قریہ قریہ گاؤں گاؤں۔
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ امبر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور سٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
سیربین، آپ بی بی سی اردو سروسز سن رہے ہیں۔ سیربین میں اب تک ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان کے شہر پشاور کے اسکول پر حملے کے بعد حکومت پاکستان نے اب تک جو بھی کچھ کیا اس سے عوامی حلقے، تجزیہ نگار، صحافی اور خصوصاً وہ جو براہ راست متاثر ہوئے کس حد تک مطمئن اور کس حد تک مایوس ہیں۔ یہ تمام تفصیلات ابھی جاری ہیں، لیکن اس وقت فی الحال وقت ہوا ہے کھیل کی خبروں کا۔ پیش کر رہے ہیں ذیشان حیدر، اور ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ کھیل کی خبریں آپ کے لیے مسلسل ذیشان حیدر ہی آج کل پیش کر رہے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے جو اسپورٹس کے نامہ نگار ہیں،
بھارتی کرکٹ ٹیم کے کپتان مہندر سنگھ دھونی نے ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے آسٹریلیا کے خلاف میلبرن میں کھیلے گئے تیسرے ٹیسٹ میچ کے بعد یہ اعلان کیا۔ دھونی نے 2005 میں سری لنکا کے خلاف اپنے ٹیسٹ کریئر کا آغاز کیا تھا۔ دھونی نے 90 ٹیسٹ میچز کھیلے، جن میں سے 61 میچوں میں انہوں نے بھارتی ٹیم کی قیادت کی۔ مہندر سنگھ دھونی نے 38 رنز کی اوسط سے 4876 رنز بنائے، جن میں 6 سینچریاں اور 33 نف سینچریاں شامل ہیں۔ آسٹریلیا کے خلاف سڈنی میں ہونے والے چوتھے اور آخری ٹیسٹ میچ کی کپتانی وراٹ کوہلی کریں گے۔ آسٹریلیا اور بھارت کے درمیان میلبرن میں کھیلا گیا تیسرا ٹیسٹ میچ ہار جیت کے نتیجے کے بغیر ختم ہو گیا ہے۔ میچ کے آخری دن آسٹریلیا نے بھارت کو 384 رنز کا ہدف دیا تھا، جس کے جواب میں کھیل کے اختتام تک بھارت نے 6 کھلاڑیوں کے نقصان پر 176 رنز بنائے تھے۔ آسٹریلیا کی جانب سے دوسری اننگ میں شان مارش نے سب سے زیادہ 99 رنز بنائے۔ بھارت کی جانب سے وراٹ کوہلی 54 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ 4 ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں آسٹریلیا کو 2-0 سے برتری حاصل ہے۔ اور جنوبی افریقہ اور ویسٹ انڈیز کے درمیان پورٹ الزبت میں کھیلا گیا دوسرا ٹیسٹ میچ ہار جیت کے نتیجے کے بغیر ختم ہو گیا ہے۔ بارش کی وجہ سے گراؤنڈ کے گیلے ہونے کے بعد میچ کے پانچویں اور آخری دن کا کھیل نہیں ہو سکا۔ جنوبی افریقہ نے اپنی پہلی اننگ 418 رنز 8 کھلاڑی آؤٹ پر ڈکلیئر کر دی تھی، جس کے بعد ویسٹ انڈیز نے اپنی پہلی اننگ میں 9 کھلاڑیوں کے نقصان پر 275 رنز بنائے تھے۔ جنوبی افریقہ کو 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں 1-0 سے برتری حاصل ہے۔ اسپینش فٹ بال کلب بارسلونا 2015 میں کسی بھی کھلاڑی سے معاہدہ نہیں کر سکتا۔ یہ فیصلہ کھیلوں کی ثالثی عدالت میں دائر بارسلونا کی جانب سے اپیل کے خارج ہونے کے بعد سامنے آیا ہے۔ فیفا نے بارسلونا پر رواں برس اپریل میں 18 سال سے کم عمر کھلاڑیوں سے معاہدے کرنے کے قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر 14 مہینے کی پابندی لگائی تھی۔ اور فٹ بال کی انگلش پریمیئر لیگ میں گزشتہ روز کھیلے گئے میچ میں لیورپول نے سوانسے کو 1 کے مقابلے میں 4 گول سے شکست دی۔
کھیل کی خبریں پیش کر رہے تھے ذیشان حیدر۔ آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ پاکستان کے شہر پشاور میں 16 دسمبر کو اسکول پر شدت پسندوں کے حملے میں کم از کم 150 اسکول کے طلباء ہلاک ہوئے تھے۔ ہم سیربین میں اسی کا تجزیہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت نے اس حملے کے بعد سے اب تک جو کچھ کیا ہے، لوگ اس سے کس حد تک مطمئن اور کس حد تک مایوس ہیں۔ اس سلسلے میں ہم آپ کو ایاز امیر اور نذیر نازی کی رائے سنوائیں گے، لیکن پہلے وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔
حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ۔
وزیر اعظم پاکستان نواز شریف کا کہنا ہے کہ خصوصی عدالتیں اس قومی ایکشن منصوبے کا حصہ ہیں جس کے تحت ملک میں دہشت گردی سے مقابلہ کرنا ہے۔ پاکستان کے شہر راولپنڈی کی اڈیالہ جیل کی انتظامیہ نے تصدیق کی ہے کہ ممبئی حملہ کیس کے مرکزی ملزم ذکی الرحمان لکھوی کو رہا کر دیا گیا تھا، لیکن اسلام آباد پولیس نے انہیں ایک اور مقدمے میں گرفتار کر کے آج عدالت میں پیش کیا ہے۔ بنگلہ دیش میں جنگی جرائم کے ٹریبیونل نے جماعت اسلامی کے ایک رہنما اظہر الاسلام کو سزائے موت سنائی ہے۔ انہیں 1971 1974 کی جنگ کے دوران جنگی جرائم کا مرتکب پایا گیا۔ انڈونیشیا کے حکام نے تصدیق کی ہے کہ سمندر سے برآمد ہونے والی 40 لاشیں اور ملبے کا تعلق ایئر ایشیا کے اتوار کو لاپتہ ہونے والے طیارے سے ہی ہے۔ انڈونیشیا ایبولا سے متاثرہ مغربی افریقیائی ممالک سیرالیون سے واپس اپنے ملک آنے والی ایک ہیلتھ کیئر ورکر میں ایبولا کی تشخیص ہوئی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبروں کا خلاصہ آپ نے شمائلہ خان سے سنا۔ ہم سیربین میں یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت پاکستان نے سانحہ پشاور کے بعد جو کارکردگی دکھائی، فوجی عدالتوں قیام کا فیصلہ کیا، سیاسی و فوجی قیادت سر جوڑ کر بیٹھی، وسیع قومی منصوبے کی منظوری دی گئی اور اب اس کے لیے کمیٹیاں بنائی گئی ہیں، تو کیا یہ سب کچھ عوام کے لیے، خصوصاً متاثرین کے لیے مایوس کن ہے یا انہیں اطمینان ہے کہ حکومت کچھ کر رہی ہے؟ اس سلسلے میں میں نے ذرا دیر قبل پاکستان کے ممتاز صحافی نذیر ناجی سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ ان کی رائے کیا ہے، کیا وہ حکومت کی اب تک کی کارکردگی سے مطمئن ہے؟
حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ۔ میٹنگیں بلا رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے، کانفرنس کر رہے ہیں، میٹنگیں بلا رہے ہیں تاکہ آہستہ آہستہ لوگوں کا جو غم ہے وہ ہلکا ہو جائے۔ اس کے بعد میں نے لکھا بھی تھا ایک بار کہ یہ تو مشرقی پاکستان کو بھول گئے، یہ تو چھوٹا گانے اس کے مقابلے میں، آدھا وطن چلا گیا اور یہ کھا پی گئے۔ تو یہ بھی یہ اصل میں ہمارے جو حکمران ہیں یہ اس قدر بے حس اور اس قدر کہ کیا کہنا چاہیے کہ مطلب کے پکے ہیں کہ یہ قبروں میں سے ہی منافع ڈھونڈتے ہیں اور وہی آج دن کا وہی ہے۔ سب سے زیادہ حکومت نے اس کا جو ایڈوانٹیج لیا ہے وہ یہ ہے کہ عمران کی تحریک انہوں نے رکوا دی، اب یہ اسی کو کھینچ رہے ہیں مذاکرات میں تاکہ وہ بھی پرانا ہو جائے قصہ۔
لیکن ناجی صاحب یہ بھی تو پہلی بار ہوا ہے کہ فوجی قیادت ساتھ بیٹھی ہے، سیاسی قیادت ساتھ بیٹھی ہے، غور و خوص ہوا ہے، پوری قوم کے رہنما ساتھ بیٹھ کر کسی بات پر متفق ہو کر پہلی بار عوام کے سامنے آئے ہیں کہ ٹھیک ہے جی کچھ کرنا چاہیے، فوجی عدالتیں بنانی چاہیے، آئین میں ترمیم ہونے کی بات ہو رہی ہے، یہ سب باتیں تو ہو رہی ہیں ناجی صاحب۔
جی باتیں ہی باتیں، میں نے عرض کیا نا کہ گزاری کر رہے ہیں بس اور کچھ نہیں ہے، ورنہ جو آپ فرما رہے ہیں وہ تو بالکل نہیں ہے کہ آپ کہاں اتفاق ہوا ہے ان میں ابھی تک، وہ یہ ملٹری کورٹس ہیں ابھی تک ان کے بارے میں ان کا فیصلہ نہیں ہوا، لڑ جھگڑ رہے ہیں اور نہیں بننے دیں گے، یہ جو سیاست دان ہیں یہ نہیں بننے دیں گے۔ تو آپ کہہ بھی گیا زرداری صاحب نے کہ فوجی عدالتیں بنیں گی تو مجھے نواز تو بھی اندر کر دو گے۔
تو ناجی صاحب کیا یہ سیاست دانوں کی کمزوری ہے، کیا یہ سیاسی سمجھوتے بازی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، کرپشن اور بدعنوانی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، یا ریاست کی بد انتظامی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے ایسا؟
جی ریاست کی بد انتظامی جو ہے کرپشن کا نتیجہ ہے۔ ہمارے جتنے بھی سیاستدان ہیں یہ پبلک سروس کے آدمی ہیں ہی نہیں، یہ تاجر ہیں، منافع ہو رہے ہیں اور میکسیمم زیادہ سے زیادہ پروفٹ کھینچنا، رات کو سونے سے پہلے گندان کیا کما کر آج کیا کمایا ہے، یہ وہ مینٹیلٹی ہے جو ہم پر حکمران ہے پاکستان میں۔
تو ناجی صاحب کیا مکمل طور پر مایوس ہو جایا جائے کہ کچھ نہیں ہونے والا، پاکستان اسی طرح شدت پسندی کا شکار رہے گا، شدت پسند حلقے اسی طرح کے حملے کرتے رہیں گے، روز بروز ایسے واقعات ہوتے رہیں گے اور بلاخر ریاست ایک دن گھٹنے ٹیک دے گی، کیا یہ سمجھنا جائے نا شروع کر دینا چاہیے لوگوں کو؟
کی ریاست گھٹنے ٹیک چکی ہے، کیونکہ یہ جو آپ ان کے سن رہے ہیں کہانیاں اور بڑھ کے ہیں اور دعوے، ان کے اندر کچھ نہیں ہے، خالی ہیں، یہ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، دہشت گردوں کے سامنے یہ گھٹنے ٹیک چکے ہیں، صرف فوج ہے جو انتظام کرنا چاہتی ہے۔
پاکستان کے صحافی نذیر ناجی حکومت پاکستان کی کارکردگی پر تنقید کر رہے تھے اور پشاور کے اسکول پر حملے کے بارے میں اپنی رائے دے رہے تھے۔ میں نے معروف صحافی ایاز امیر کو بھی اسی سلسلے میں زحمت دی اور پوچھا کہ آپ کی رائے کیا ہے، کیا آپ حکومت کی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟
نہیں، ابھی تک ایک تو باتیں زیادہ ہو رہی ہیں، گفتار کی جو ہے وہ غازی پن زیادہ دکھائی دے رہا ہے اور کمیٹیز بہت ساری بن گئی ہیں، اتنی بنی ہیں کہ اگر آپ حکومت سے بھی پوچھیں کہ کون کس کمیٹی میں ہے اور کس کمیٹی کا کیا کام ہے، شاید وہ بھی ایک دم نہ بتا پائیں۔ اور یہ جو ایک ہی بڑا فیصلہ ہوا تھا کہ ملٹری کورٹس جو ہیں فوجی عدالتیں اس کے قیام پہ تمام فوج سیاسی پارٹیز اس پہ متفق تھیں، گو اب ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی ہیں اس طرف کی اس طرف کی، لیکن اس کے بارے میں بھی جو کرنا چاہیے اگر کوئی قانونی مشکافیاں ہیں جن کو دور کرنا چاہیے تو میرا خیال ضرور ہوگا، لیکن اس میں وہ تھوڑا لیتو لال سے کام لیا جا رہا ہے اور یہ تاثر یہ ابھر رہا ہے کہ جو ایک فیصلہ سازی ہونی چاہیے، جو ڈیسائسیونیس دکھائی جانی چاہیے، وہ ابھی تک نظر نہیں آ رہی۔
تو جس سست رفتاری کی بات آپ کر رہے ہیں، جس تاخیر کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، اس کی وجوہات کیا سمجھ میں آتی ہیں؟ کس وجہ سے سست رفتاری اور تاخیر ہو رہی ہے؟
نہیں، فیصلہ سازی کی قوت نہیں ہے حکومت میں۔ حکومت نے یہ ایک ہی فیصلہ وہ کرنا تھا، وہ تو پہلے دن شام کو پشاور میں کر سکتے تھے جس دن یہ سانحہ یہ واقعہ ہوا تھا، اور اس دن انہوں نے اے پی سی ایک بلا لی۔ یہاں تو اے پی سی ایک قسم کا وہ ایک ایسے پتہ نہیں وہ ایک وہ بہانہ سا بن گیا ہے کہ ہاں جی یہ کیا ہے اے پی سی بلا لیں، یہ کیا ہے سب کا وہ کر دیں۔ جب حکومت کو اپنی چیزیں کچھ کرنی ہوتی ہیں، کوئی موٹر وے بنانی ہوتی ہے، کوئی اور چیز، فلائی اوور، انڈر پاس، تب تو کوئی اے پی سی نہیں بلاتے۔ اگر وہ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کو 450 بلین روپے دینے ہوتے ہیں تو تب تو کوئی اے پی سی نہیں بلائی جاتی، کہ اس سے مشاورت نہیں کی جاتی۔ جب ایسی ایسی اسکیموں کا اعلان ہوتا ہے یا اس کے بارے میں پیش رفت ہوتا ہے کہ مظفر آباد تک ہم نے ریل روڈ ہم نے لے کے جانی ہے، ایک ریلوے لائن بچھانی ہے اور مری سے ہوتی ہوئی، تو تب تو کوئی اے پی سی نہیں بلائی جاتی۔ تو صرف یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے اس میں وہ کرنا چاہیے، فیصلہ سازی ان چیزوں کے بارے میں وہ کم ہے، اور یہاں بھی جو کچھ ہو رہا ہے تاثر یہ ہے کہ وہ بھی جتنا کچھ ہوا ہے کیونکہ وہاں فوج کا پریشر ہے اور آرمی چیف وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے بھی وہاں پہ کہا کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے، تو بادل ناخواستہ بہت ساری سیاسی پارٹیز نے شاید جو اختلاف کرتی فوجی عدالتوں کے حوالے سے وہ بھی رضامند ہو گئے۔
کیا آپ سمجھتے ہیں ایاز امیر صاحب کے اسکول کے بعد وہ جس کو کہتے ہیں پیراڈائم شفٹ وہ آیا ہے، یعنی زاویہ نگاہ بدلا ہے پاکستان کی ریاست کا شدت پسندی کی طرف، کیا آپ سمجھتے ہیں پیراڈائم شفٹ ہے؟
دیکھیے، پیراڈائم شفٹ جو ہے وہ تو ہمارے سیاست میں، ہماری سیکیورٹی اور ڈیفنس پالیسیز میں، ہماری فورن پالیسی میں فوج کا وزن اور کردار بہت بھاری ہے، تو پیراڈائم شفٹ تو پہلے آنی چاہیے تھی فوج میں۔ فوج میں تو آ چکی، فوج نے آپریشن 6 مہینے پہلے شروع کیا ہوا ہے، ان کے جوان اور افسر اور ینگ آفیسرز کی مرنے کی، شہید ہونے کی تعداد جو ہے پروپورشن وائز بہت ہائی ہے، وہ تو کر رہے ہیں، ان میں پیراڈائم شفٹ آ گیا۔ یہ جو یہ تو حکومت اب یہ راگ الاپ رہی ہے کہ اچھے اور برے طالبان کی تمیز نہیں رہی، لیکن یہ بات فوج پہلے کہہ چکی ہے۔ امریکہ میں جب جنرل راحیل شریف گئے تھے وہاں بھی انہوں نے یہ کہا تھا، وہاں پہ آ گئی ہے۔ سیاسی قیادت نے تھوڑا سست روی، اس کو تھوڑا اس پشاور سانحے کے بعد اپنے قدم جو ہیں آگے چل کے فوج کے ساتھ ملانے پہ مجبور ہونا پڑا ہے۔
پاکستان کے معروف صحافی ایاز امیر۔ ادھر پاکستان میں حکام نے بھارتی شہر ممبئی پر 26 نومبر 2008 کے حملوں کے مرکزی ملزم ذکی الرحمان لکھوی کو عدالت سے ضمانت پر رہائی کے بعد دوبارہ گرفتار کر لیا ہے۔ ذکی الرحمان لکھوی کو آج زبردست حفاظتی انتظامات میں عدالت میں پیش کیا گیا۔ تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے آصف فاروقی۔
ممبئی حملہ کیس میں ضمانت حاصل کرنے اور پھر عدالت عظمیٰ کی جانب سے نظر بندی کے سرکاری حکم نامے کی معطلی کے بعد ذکی الرحمان لکھوی کو آج صبح راولپنڈی کی اڈیالہ جیل سے رہا کیا جانا تھا، لیکن رہائی سے کچھ دیر پہلے ہی انہیں اغوا کے ایک مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا۔ اسلام آباد پولیس کے ایک ترجمان نے اس گرفتاری کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ذکی الرحمان کے خلاف محمد داؤد نامی ایک شخص نے گزشتہ روز گولڑا تھانے میں درخواست جمع کرائی تھی، جس میں ان پر اس شخص کے بہنوئی کو 6 برس قبل اغوا کرنے کا الزام لگایا گیا تھا۔ پولیس ترجمان کے مطابق ذکی الرحمان کے خلاف دفعہ 365 کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے جو کہ ناقابل ضمانت ہے۔ اس مقدمے کے اندراج کے بعد انہیں آج صبح ایک مقامی عدالت میں پیش کیا گیا، جس نے انہیں 2 روز کے لیے پولیس کی تحویل میں دے دیا۔ گزشتہ 6 برس سے اڈیالہ جیل میں قید ملزم کے وکیل رضوان عباسی نے بی بی سی کو بتایا کہ ان کے موکل پر جھوٹا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔
ना मेरे मोकल जानते हैं, ना इन्होंने अपने कोई आईडी कार्ड या कोई और कॉन्टेक्ट शो किया है, और कोई वल्दियत नहीं लिखी, कोई और उसका डिस्क्रिप्शन, कोई और चीज नहीं लिखी हुई। मुझे तो ये कोई आदमी भी डमी लगता है जो पुलिस का या एफआईए का स्टॉक विटनेस है, जिसको उन्होंने सामने रख के तो ये झूठा एक मुकदमा दर्ज कर दिया।
जकीउर रहमान लखवी को नवंबर 2008 में मुंबई पर शिद्दत पसंदों के हमले के चंद रोज बाद पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर के इलाके मुजफ्फराबाद से गिरफ्तार किया गया था। रावलपिंडी की अडियाला जेल में कायम खसूसी अदालत में उनके खिलाफ मुंबई हमला साजिश में मुलविस होने के इल्ज़ाम पर मुकदमा चलता रहा, और दो हफ्ते कबल इसी अदालत ने उन्हें जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया था। ताहम हुकूमत ने अगले ही रोज उन्हें अमने आमा बरकरार रखने के कानून MPO की शिक 3 के तहत दोबारा नज़रबंद कर दिया था। रिजवान अब्बासी ने यह हुक्मनामा अदालत उज़्मा में चैलेंज किया, जिस पर फैसला सुनाते हुए इस्लामाबाद में कायम इस अदालत ने पीर के रोज जकीउर रहमान लखवी की नज़रबंदी को गैर कानूनी करार दिया था।
इस्लामाबाद से आसिफ फारूकी की रिपोर्ट। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेटो फौजी हुकाम आज मशरकी अफगान शहर जलालाबाद में सह फरीकी इजलास में सलामती से मुतालिक मामलात पर तबादला ख्याल कर रहे हैं। यह मुलाकात पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहद के दोनों जानब मुतहरिक शिद्दत पसंदों से मुतालिक खुफिया मालूमात के तबादले के बाद हो रही है। नामनिगार हारून रशीद ने सिलसिले में इस निगरानी के अमल का जायजा लिया है।
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तवील सरहद का इंतहाई मुश्किल जुग्राफिया, दुश्वार गुजार रास्ते, स्मगलरों और जराइम पेशा अफराद की पनाह गाहें और मुनकसिम पश्तून ख़ानदान, यही बातें इस खित्ते की निगरानी को यकीनन एक मुश्किल चैलेंज बनाते हैं।
अफगानिस्तान का कुनर सूबा इन पाकिस्तानी पहाड़ों की दूसरी जानिब है। यही वो बैन अल-अक़वामी सरहद है जो दोनों ममालिक के दरमियान एक बहुत बड़ा मसला बनकर सामने आई है। शिदत पसंद इस सरहद को नज़रअंदाज करते हुए दोनों जानिब हमले करते हैं।
इस्लामाबाद और काबुल के ताल्लुकात में हालिया गर्मजोशी और तेज़ राबते इशारे तो यही हैं कि अब दोनों ममालिक शिदत पसंदों को इस सरहद को ढाल बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। अफगानिस्तान के पाकिस्तान में सफ़ीर जानान मूसाज़ई दोनों ममालिक के पुरुमीद होने का इजहार कुछ इस तरह करते हैं।
अफगानिस्तान दौलत बेचाता
अफगान हुकूमत इस बारे में वाज़े मौक़िफ़ रखती है कि वो अपनी सरजमीन किसी दूसरी हुकूमत, ग्रुप या अफराद को हमसाया मुल्क बशमूल पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त दे। हमारी यही तवक्को पाकिस्तान से भी है। यही दो हमसाया ममालिक के दरमियान अच्छे ताल्लुकात की बुनियाद होती है। इस बारे में दोनों मुल्कों के रहनुमाओं ने बात भी की है और इस पर जोर दिया है। हम दोनों ममालिक के ताल्लुकात में बेहतरी की उम्मीद रखते हैं।
इस वक्त पाक अफगान सरहद की दोनों जानब सिक्योरिटी फोर्सेज सरगर्म हैं। कुनड़ में अफगान और खैबर और शुमाली वजीरिस्तान में पाकिस्तानी फौज। तो क्या दोनों ममालिक इल्ज़ाम तराशियों को तर्क करके एक दूसरे के दुश्मनों के खिलाफ अमली कार्रवाइयों पर मुत्तफिक हो गए हैं? पाक अफगान अमूर के माहिर और साबिक सफारतकार अयाज वजीर कहते हैं,
अगर दोनों हुकूमतें वाकई एक पेज पे हैं जो अभी इन्होंने वादे वहीद किए हैं, जिस तरह अशरफ गनी साहब ने यहाँ पे कहा कि 13 साल की बदगुमानियाँ या तलखियाँ हमने 2 दिन में दफन कर ली, और राहिल साहब ने भी कहा कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, न यहाँ से न वहाँ से, तो अगर ये बात तो फिर तो कोई मसला है ही नहीं। मसला तो इधर अटका हुआ है कि दोनों तरफ के लीडरों के नीयतों में फतूर है। फतूर हल हो जाए, मसला हल है।
अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के इनखला के बाद इस फतूर को पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने ही अब मिलकर दूर करना है। हारून रशीद, BBC न्यूज़, इस्लामाबाद।
पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के ज़िला केच से 3 अफराद की तशद्दुद्ज़दा लाशें बरामद हुई हैं। तीनों ही को गोली मारकर हलाक किया गया है। तफसील के साथ क्वेटा से मोहम्मद काजिम।
ये लाशें ईरान से मुत्सिल ज़िला केच की तहसील मंद से बरामद की गयी। लेवीज फोर्स के ज़राए के मुताबिक तीनों अफराद की लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। 3 में से 2 अफराद की शिनाख्त हो गई है, जिनमें से 1 का ताल्लुक मंद जबकि दूसरे का ताल्लुक दश्त से है। इन जराए ने बताया कि तीनों अफराद को गोलियां मारकर अलाक करने के बाद इनकी लाशें मंद में पैंकी गई थी। इन अफराद को मारने और उनकी लाशें पैंकने के मौर का ताल मालूम नहीं हो सके। जिला केज का शुमार बलूचिस्तान के उन अजला में होता है जहाँ से पहले भी तशद्दुद ज्यादा लाशें बरामद होती रही है। बलूचिस्तान में लोगों की तशद्दुद ज्यादा लाशों की बरामदगी का सिलसिला सन 2008 से शुरू हुआ। बलूचिस्तान में हुकाम का दावा है कि मौजूदा हुकूमत के दौर में تشدد زدہ لاشوں کی برآمدگی میں کمی آئی ہے، لیکن رواں سال کے دوران بھی لاشوں کی برآمدگی کا سلسلہ جاری رہا۔ محکمہ داخلہ حکومت بلوچستان کے ذرائع کے مطابق رواں سال کے دوران 30 دسمبر تک 164 افراد کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں، جبکہ لاپتہ افراد کے رشتہ داروں کی تنظیم وائس فارمیسنگ بلوچ پرسنس کا دعویٰ ہے کہ رواں سال برآمد ہونے والی لاشوں کی تعداد 500 کے لگ بھگ ہے۔ ادھر بلوچستان کے ایک اور علاقے بولان میں ریلوے ٹریک کو دھماک خیز مواد سے اڑایا گیا۔ کوئٹہ میں ریلوے کنٹرول کے ذرائع کے مطابق نامعلوم افراد نے سبی کے قریب مشکاف کے علاقے میں ٹریک کے ساتھ دھماک خیز مواد نصب کیا تھا، جس کے پٹنے سے ٹریک کا 2 فٹ حصہ اڑ گیا۔ ٹریک کو نقصان پہنچنے کے باعث گاڑیوں کی آمد رفت میں 2 گھنٹے سے زائد کی تاخیر ہوئی۔ محکمہ داخلہ حکومت بلوچستان کے مطابق رواں سال کے دوران ریلوے تنصیبات پر عملوں کے 12 جبکہ ٹرینوں پر عملوں کے 15 واقعات پیش آئے۔ دوسری جانب پنجاب اور بلوچستان کے سنگم پر واقع ڈولی کے علاقے میں گیس پائپ لائن کو اڑانے کی ذمہ داری کالعدم عسکریت پسند تنظیم بلوچ ریپبلکن آرمی نے قبول کی ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
آپ کہیں جائیے گا نہیں، ذرا دیر میں ہم آپ کو بھارت لے چلیں گے تاکہ یہ جان سکیں کہ کرکٹ ٹیم کے کپتان مہندر سنگھ دھونی نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیوں کر دیا ہے۔ سروین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
ہمارے نامہ نگار قریہ قریہ گاؤں گاؤں،
رئیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ امبر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
سروین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ انڈونیشیا کے حکام نے تصدیق کی ہے کہ سمندر سے برآمد ہونے والی 40 لاشیں اور ملبے کا تعلق ایئر ایشیا کے اس ہی طیارے سے ہے جو اتوار کو لاپتہ ہوا تھا۔ طیارے کا ملبہ انڈونیشیا کے جزیرے بورنیو کے قریب سمندر میں نظر آیا تھا۔ نامہ نگاروں نے جو مراسلے بھیجے ان کی تفصیلات سنتے ہیں معصومہ ملک سے۔
All the families of the passengers.
یہ انڈونیشیا کے صدر جوکو ودودو ہیں جو بدقسمت طیارے میں سوار مسافروں اور عملے کے ارکان کے عزیز و اقارب سے ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں۔
I can share your feelings. We pray.
میں آپ کے احساسات سمجھ سکتا ہوں۔ ہم جہاز کے مسافروں اور عملے کے ارکان کے تمام اہل خانہ کے لیے دعا گو ہیں۔ آپ اس مشکل وقت میں مضبوطی کا مظاہرہ کریں۔
اس سے قبل اتوار کے روز انڈونیشیا کے جزیرے بورنیو کے قریب بحیرہ جاوا میں لاپتہ ہونے والے ایئر ایشیا کے مسافر بردار طیارے کا ملبہ نظر آ گیا تھا اور 40 لاشیں برآمد کی گئی تھیں، جس کے بعد انڈونیشیا کے نیشنل سرچ اینڈ ریسکیو ایجنسی کے سربراہ بیمبنگ سلستیو نے اعلان کیا۔
اپنی تلاش کے محل وقوع، ملنے والے سامان اور اس کے مقام سے اندازہ لگانے کے بعد میں ادارے کے سربراہ کی حیثیت سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ 95% امکان ہے کہ یہ ملبہ لاپتہ ہونے والے جہاز ہی کا ہے۔
ملائیشیا کی نجی فضائی کمپنی ایئر ایشیا کی یہ پرواز اتوار کے صبح انڈونیشیا کے جزیرے جاوا سے سنگاپور جاتے ہوئے بحیرہ جاوا کے اوپر لاپتہ ہو گئی تھی، جس کے بعد سرچ آپریشن شروع کیا گیا۔ انڈونیشیا کی وزارت خارجہ کے مطابق سرچ آپریشن میں کئی ممالک نے تعاون کیا، جن میں امریکہ، آسٹریلیا، چین اور جنوبی افریقہ بھی شامل ہیں۔ وزارت خارجہ کے ترجمان ارمناتھ ناصر کہتے ہیں،
فوری طور پر جو ممالک مدد کے لیے آگے بڑھے وہ سنگاپور، ملیشیا اور آسٹریلیا تھے، جنہوں نے سرچ آپریشن میں معاونت کے لیے اپنے ہوائی جہاز اور بحری جہاز مہیا کیے۔ اب ہم امریکہ کے ساتھ ساتھ برطانیہ سے بھی تکنیکی آلات بھیجنے کی درخواست کر رہے ہیں، کیونکہ وہ بھی اس سرچ میں ہمیں معاونت فراہم کر رہا ہے۔
جہاز کے ملبے اور پانی پر تیرتی ایک لاش کی تصویر جب انڈونیشیا کے ٹیلی ویژن پر براہ راست دکھائی جانے والی ایک اخباری کانفرنس میں دکھائی گئی تو طیارے پر سوار مسافروں کے رشتہ دار صدمے کی حالت میں آ گئے۔ ایئر ایشیا کے سربراہ ٹونی فرنینڈس نے ایئر ایشیا کی جانب سے ٹویٹر پر ایک تعزیتی بیان جاری کیا اور کہا کہ ان کا دل غم سے بھرا ہوا ہے۔ کمپنی کے حفاظتی طریقہ کار میں تبدیلی لانے کی ضرورت سے متعلق جب ان سے سوال کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ اس وقت ان کی تمام تر توجہ جہاز کے مسافروں کے عزیز و اقارب پر ہے۔
ہمارا مقصد اب ان کا خیال رکھنا اور ان تک ان کی مطلوبہ معلومات پہنچانا ہے جو کہ ان کو اگلے چند دنوں میں چاہیے ہوں گی۔ ہم بالکل بھی قیاس آرائیوں سے کام نہیں لے سکتے جب تک ہم معاملے کی مکمل تحقیقات نہیں کر لیتے اور معلوم نہیں ہو جاتا کہ دراصل ہوا کیا۔ پھر ہم اس کا جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ ہمیں کہاں بہتری لانے کی ضرورت ہے اگر اس کی ضرورت ہوئی تو، لیکن ابھی تک تو صرف اندازے ہی ہیں، اسی لیے ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔
ملیشیا کی نجی فضائی کمپنی ایئر ایشیا کی یہ پرواز اتوار کی صبح انڈونیشیا کے جزیرے جاوا سے سنگاپور جاتے ہوئے بحیرہ جاوا کے اوپر لاپتہ ہو گئی تھی۔ ایئر بس A320 طیارے پر عملے کے ارکان سمیت 162 افراد سوار تھے اور پرواز کے 45 منٹ بعد اس کا رابطہ ایئر ٹریفک کنٹرول سے منقطع ہو گیا تھا۔
معصومہ ملک آپ کو جہاز کے بارے میں تفصیلات بتا رہی تھیں جس کا ملبہ آج سمندر سے ملا ہے۔ ایک بار پھر پاکستان کے صوبہ بلوچستان چلتے ہیں جہاں بلدیاتی اداروں کی تشکیل کا عمل ایک سال سے زائد کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی مکمل نہیں ہو سکا۔ بلدیاتی اداروں میں کسانوں اور مزدوروں کی مخصوص نشستوں کے لیے انتخاب کل ہو رہا ہے۔ جس طرح بلدیاتی انتخاب اداروں کی عام نشستوں پر انتخاب سرد مہری کا شکار رہے، اسی طرح ان مخصوص نشستوں پر بھی نصف سے زیادہ امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
دیگر صوبوں کی طرح بلوچستان کی موجودہ حکومت بھی بلدیاتی اداروں کے انتخابات کے انعقاد کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن سپریم کورٹ کے دباؤ پر ان اداروں کی عام نشستوں کے لیے انتخابات گزشتہ سال 7 دسمبر کو کرا دیے گئے۔ بعد میں حکومت نے اس کا کریڈٹ بھی لینا شروع کیا اور یہ کہا کہ بلوچستان بلدیاتی انتخابات کے انعقاد میں دوسرے صوبوں سے بازی لے گیا ہے، لیکن ایک سال سے زائد کا عرصہ گزرنے کے باوجود تال ان اداروں کی مکمل تشکیل نہیں ہو سکی۔ اس کی وجوہات کے بارے میں الیکشن کمشنر بلوچستان سید سلطان بایزید کا کہنا ہے۔
صوبائی گورنمنٹ نے پروفیشنل اور سوشل ورکر کی کیٹیگری، جو کہ بالکل نیا کیٹیگری تھا، یہ متعارف کرایا، جسے بعد میں چیلنج کیا گیا اور ہائی کورٹ نے اس چیلنج کو، پٹیشنر کے پٹیشن کو ایکسپٹ کرتے ہوئے اس کو خلع عدم قرار دیا۔ پھر فریقین چلے گئے سپریم کورٹ میں، اس مقدمہ بازی کی وجہ سے اتنی تاخیر ہو گئی۔
گزشتہ سال 7 دسمبر کو بلدیاتی اداروں کے عام نشستوں پر انتخابات ہوئے، لیکن بلوچستان کے بلوچ آبادی والے علاقوں میں عدم دلچسپی کا شکار رہے، جس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان علاقوں کی 40% سے زائد نشستوں پر امیدوار یا تو بلا مقابلہ منتخب ہوئے یا وہ خالی رہ گئی تھیں۔ اب ایک سال سے زائد کا عرصہ گزرنے کے بعد کسانوں اور ورکرز کی مخصوص نشستوں کے لیے کل انتخاب ہو رہا ہے۔ ان مخصوص نشستوں کی تعداد کے بارے میں سید سلطان بایزید کا کہنا ہے۔
دو ہمارے کیٹیگری رہ گئے تھے، پیزنٹ اور ورکر کے، یعنی کسان اور ورکر کے پیزنٹ رہ گئے تھے، ان کی کل 1486 سیٹیں ہیں۔ اس کے ساتھ ہمارے ریٹرننگ آفیسر صاحبان نے جو نامینیشن پیپر اب تک وصول کیے اس کے مطابق جو ہے 613 ایسے نشستیں کونسل ہیں جہاں پر الیکشن ہوگا انشاءاللہ تعالی۔
جس طرح گزشتہ سال 7 دسمبر کو عام نشستوں پر انتخابات سرد موری کا شکار رہے، اسی طرح اب کسان اور ورکرز کی نشستوں پر بھی مقابلے کا رجحان نظر نہیں آ رہا، جس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ کسان اور ورکرز کی 1486 نشستوں میں سے 786 نشستوں پر امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہوئے، جبکہ کیچ، پنجگور اور آواران میں 104 نشستیں خالی رہ گئی ہیں۔ بلوچ آبادی والے علاقوں میں انتخابات میں عدم دلچسپی کے بارے میں سینئر تجزیہ نگار شہزادہ ذوالفقار کا کہنا ہے۔
دیکھیں، بلوچستان کے جو پیشتر جو علاقے ہیں یا جو پیشتر جو ڈسٹرکٹ ہیں وہ بلوچ علاقوں پر مشتمل ہے، اور وہاں پر آپ جانتے ہیں کہ اس بلوچ علاقوں میں 60-70% میں حالات جو ہیں وہ نارمل نہیں ہیں، تو ان علاقوں میں جو انسرجنٹس ہیں یا وہ جو گروپس ہیں جو آزادی پسند ہیں یا آزادی کی تحریک چلا رہے ہیں، ان کا ایک خوف تو جنرل الیکشن میں بھی تھا اور لوکل باڈیز میں بھی تھا۔
کسان اور ورکرز کی نشستوں پر انتخاب کے بعد بلدیاتی اداروں کے سربراہوں کا انتخاب ہوگا، جس کے بعد ہی ان کی تشکیل کا عمل مکمل ہوگا۔
اور ایک کام کرنا شروع کریں گے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
بھارت چلتے ہیں، جہاں کرکٹ ٹیم کے کپتان مہندر سنگھ دھونی نے ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے آسٹریلیا میں جاری ٹیسٹ سیریز کے دوران میلبرن میں کھیلے جانے والے تیسرے ٹیسٹ میچ کے بعد یہ اعلان کیا ہے اور ان کی ریٹائرمنٹ فوری طور پر نافذ ہوگی اور اب چوتھے ٹیسٹ میچ کی کپتانی وراٹ کوہلی کریں گے۔ دلی سے سہیل حلیم کی یہ رپورٹ کی تفصیلات سوتی جھلک سے شروع ہو رہی ہیں۔
Absolutely magnificent. Dhoni finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup.
ٹیسٹ کرکٹ میں بھارتی ٹیم کی خراب کارکردگی کے پیش نظر کافی دنوں سے بہت سے ماہرین یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ دھونی کو کم سے کم کپتانی سے ہٹا دیا جانا چاہیے۔ اسی سیریز کے ایک ٹیسٹ میں انہیں وراٹ کوہلی اور شکھر دھون کے درمیان اختلافات کا ذکر پریس کانفرنس کے دوران کرنے پر بھی سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ دھونی کے ایک قریبی دوست ایک اسپورٹس مینجمنٹ کمپنی بھی چلاتے ہیں اور اس کمپنی سے مبینہ وابستگی پر بھی دھونی کو تنقید کا سامنا تھا، لیکن یہ خیال کسی کو نہیں تھا کہ وہ اچانک سیریز کے بیچ میں ہی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر سکتے ہیں۔ سابق کرکٹر اتل واسن:
ایک دم سے ایسا ہونا یہ مجھے سمجھ نہیں آیا، اور اس پریشر، اس کے کوہلی کے پردرشن سے اور پریشر سے میں بالکل سہمت نہیں ہوں کہ ایسا ہوا ہے۔ کچھ اور لگتا ہے، ایسی بات ہے جو اب بعد میں شاید پتہ لگے، کیونکہ امیڈیٹلی ایسا ٹپنگ پوائنٹ کیا آیا ایک میچ کے بعد کہ بیچ میں ایک سیریز کو ایک ہفتہ اور جو انتظار نہیں کر پائے۔
دھونی نے کہا کہ کرکٹ کے تمام فارمیٹس کے بجائے اب وہ ون ڈے اور ٹی ٹوینٹی پر توجہ مرکوز کرنا چاہتے ہیں۔ سابق کھلاڑیوں نے ان کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں یہ قدم دو تین سال پہلے اٹھانا چاہیے تھا۔ دھونی کا شمار بھارت کے کامیاب ترین کپتانوں میں ہوتا ہے۔ ان کی قیادت میں بھارت نے 27 ٹیسٹ میچوں میں کامیابی حاصل کی، جو ایک ریکارڈ ہے، لیکن گزشتہ دو برسوں میں ٹیم کو سخت مشکلات کا سامنا رہا ہے اور بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ اس کے لیے بڑی حد تک دھونی کی کپتانی بھی ذمہ دار تھی۔
انہیں نظر آ رہا ہوگا کہ اب چین کرتا ہوں، ان کو ہٹا سکتے ہیں، اور رائٹ ٹائم ہے۔ میرے خیال دو تین سال پہلے ہو جاتا جب مہندر امرناتھ صاحب نے کہا تھا، ان کی سلیکشن کمیٹی نے اس کو ٹیسٹ میچ میں ڈراپ کیا تھا، اور ابھی جو ایگزائل میں ہمارے پریزیڈنٹ سرنواسن نے ان کو بچا لیا تھا، تو اگر وہ اسی سمے نرنے ہو جاتا تو شاید ٹیسٹ میچ کرکٹ میں بھی بھارت کی پرفارمنس انڈیا سے باہر جا کے اچھی ہوتی۔
اسپورٹس کے صحافی پردیپ میگزین ان لوگوں میں شامل ہے جو دھونی کو ہٹانے کی وکالت کر رہے تھے۔
ایز اے پلیئر بھی وہ سنیاس لیں گے، یہ شاید زیادہ حیرانگی کی بات ہے، کیونکہ وہ مطلب بیٹنگ اچھی کر لیتے ہیں، لوور ڈاؤن وکٹ کیپنگ بھی کر لیتے ہیں اچھی، اور کپتانی کا پریشر نہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو باہر جا کے اتنی اچھی ان کی بیٹنگ نہیں رہتی تھی وہ بھی امپروو ہو جاتی۔ لیکن شاید دھونی نے یہ سوچا ہوگا کہ ان کی جو یہ ٹیسٹ کرکٹ میں باہر جا کے اتنا کرٹیسزم ہوتا ہے، ٹیم ہارتی رہتی ہے، اور وراٹ کوہلی اس وقت کیونکہ ابھرتے ستارے ہیں، بیٹنگ انہوں نے کمال کی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ان کو ٹیسٹ کرکٹ میں کپتان انہی کو رہنا چاہیے، تو شاید دھونی نے سوچا ہوگا کہ یہی صحیح ٹائم ہے، کیونکہ سیریز ہار گئے ہیں اور اگلا ٹیسٹ میچ کا سیریز سے کوئی امپیکٹ ہوگا نہیں، تو ایک کنٹینیوٹی رہے گی اور کوہلی کو ہی بنا دیا جائے کپتان۔
بی سی سی آئی نے دھونی کا استعفی منظور کرتے ہوئے بھارتی کرکٹ کے لیے ان کی خدمات کا شکریہ ادا کیا۔ رواں سال میں دھونی کی بیٹنگ نے بھی ان کا زیادہ ساتھ نہیں دیا اور 17 اننگز میں ان کی اوسط صرف 33 رہی۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ وکٹ کے پیچھے بھی ان کی چستی پھرتی میں کمی آئی ہے۔ سابق سلیکٹر نین مونگیا نے کہا:
بہت بڑی ذمہ داری دی تھی بھارت کے بورڈ نے ان کے اوپر، اور وہ کھڑے اترے اور بہت ہی اچھی طریقے سے ٹیم کو سنبھالا اور ایک مشکل دور سے ٹیم کو ابھارا۔
It feels really good. Jokes apart, I think, you know, the last one month we have done really well. Spent time on the field together, spent time in the dressing room. You know, I think it's a memorable 30-35 odd days that
دھونی نے 90 ٹیسٹ کی 144 اننگز میں 16 بار ناٹ آؤٹ رہتے ہوئے 4876 رنز بنائے، جس میں 6 سینچریاں اور 33 نصف سینچریاں شامل ہیں۔ دھونی کی قیادت میں بھارت سن 2011 میں ون ڈے کا ورلڈ کپ اور 2007 میں بین الاقوامی 2020 ورلڈ کپ جیت چکا ہے۔ سہیل حلیم، بی بی سی، دلی۔
سہیل علیم کی اسی رپورٹ کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیں گے، لیکن چلتے چلتے پہلے آپ کو کچھ بتاتے چلیں، اور وہ یہ کہ انڈونیشیا کا جو طیارہ لاپتہ ہو گیا تھا اس کا ملبہ سمندر سے مل گیا ہے، حکام مزید لاشیں تلاش کر رہے ہیں۔ ہم نے آج آپ کو کوشش کی کہ کچھ تفصیلات سیربین میں بتا سکیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سیربین میں یہ کوشش بھی کی کہ پاکستان میں پشاور کے اسکول کے سانحے کے بارے میں جو عوامی رائے بن رہی ہے وہ کیا ہے۔ سیربین اختتام کو پہنچا۔ آج اس کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام اور پروڈیوسر تھے سلیم قاضی، یہاں لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے تھیں کیٹی ہیرس اور اسلام آباد میں اسرار الحق. جعفر رضوی کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیجیے اور خبروں کا خلاصہ سنیے شمائل خان سے.
وزیراعظم پاکستان نواز شریف کا کہنا ہے کہ خصوصی عدالتیں اور اس قومی ایکشن منصوبے کا حصہ ہیں جس کے تحت ملک میں دہشت گردی سے مقابلہ کرنا ہے. پاکستان کے شہر راولپنڈی کی اڈیالہ جیل کی انتظامیہ نے تصدیق کی ہے کہ ممبئی حملہ کیس کے مرکزی ملزم ذکی الرحمان لکھوی کو رہا کر دیا گیا تھا، لیکن اسلام آباد پولیس نے انہیں ایک اور مقدمے میں گرفتار کر کے آج عدالت میں پیش کیا. بنگلہ دیش میں جنگی جرائم کے ٹریبیونل نے جماعت اسلامی کے ایک رہنما اظہر الاسلام کو سزائے موت سنائی ہے. انڈونیشیا کے حکام نے تصدیق کی ہے کہ جاوا کے سمندر سے برآمد ہونے والی 40 لاشیں اور ملبے کا تعلق ایئر ایشیا کے اتوار کو لاپتہ ہونے والے طیارے سے ہے. ایبولا سے متاثرہ مغربی افریقائی ملک سیرالیون سے واپس اپنے ملک آنے والی ایک برطانوی ہیلتھ ورکر میں ایبولا کی تشخیص ہوئی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.